السلام علیکم. پاکستان میں رات کے 9، بھارت میں 9:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں، پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان
جنوبی ایشیا کو تنازعات سے پاک خطہ دیکھنا چاہتا ہوں، پاکستانی وزیراعظم کا سارک سربراہ اجلاس سے خطاب. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد.
قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں مشتبہ امریکی ڈرون حملے میں کم از کم 4 مبینہ دہشت گرد ہلاک. میں ہوں پشاور سے شمیم شاہد، تفصیلات کچھ دیر بعد.
کوئٹہ میں انسداد پولیو ٹیم پر مسلح افراد کی فائرنگ سے 3 خواتین سمیت 4 افراد ہلاک، 3 رضاکار زخمی بھی ہوئی. صوبائی دارالحکومت سے میں ستار کاکڑ، تفصیل کچھ دیر بعد.
اور دوسری اہم خبروں میں، فرگوسن شہر میں گرینڈ جیوری کے فیصلے کے خلاف امریکہ بھر میں احتجاج کا سلسلہ جاری ہے، اور ہانگ کانگ میں پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپیں ہوئی ہیں. ادھر شامی فورسز کی فضائی کاروائیوں میں ہلاکتوں کی تعداد 95 ہو گئی ہے. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستان کے وزیراعظم نواز شریف نے نیپال میں ہونے والی سارک سربراہ کانفرنس میں اپنی تقریر کے دوران تنازعات سے پاک جنوبی ایشیا کے قیام پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے سے نہیں بلکہ بھوک اور بیماریوں کے خلاف لڑنا چاہیے. مزید تفصیلات اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ میں.
پاکستان کے وزیراعظم نواز شریف نے بدھ کو کھٹمنڈو میں سارک کے سربراہ اجلاس سے خطاب میں کہا کہ وہ جنوبی ایشیا کو تنازعات سے پاک خطہ دیکھنا چاہتے ہیں. نیپال کے دارالحکومت کھٹمنڈو میں جنوبی ایشیائی ممالک کی علاقائی تنظیم کے 18th سربراہ اجلاس سے خطاب میں وزیراعظم نواز شریف نے کہا،
My vision for our region is a dispute free South Asia where instead of fighting each other we jointly fight poverty, illiteracy, disease, malnourishment and unemployment.
وزیر اعظم نواز شریف نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ جنوبی ایشیا تنازعات سے پاک ایسا خطہ ہو جہاں ایک دوسرے سے لڑائی کی بجائے غربت، ناخواندگی، بیماری اور بے روزگاری کے خلاف لڑا جائے. انہوں نے کہا کہ سارک ممالک کو اپنی نوجوان آبادی پر سرمایہ کاری کرنی چاہیے. سارک سربراہ اجلاس میں افغانستان، بنگلہ دیش، بھوٹان، بھارت، مالدیپ، نیپال، پاکستان اور سری لنکا کے سربراہان شرکت کر رہے ہیں. پاکستانی وزیر اعظم نے کہا کہ سارک تنظیم رکن ممالک کے درمیان ہم آہنگی میں کردار ادا کر سکتی ہے. وزیر اعظم نواز شریف اور بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کی سارک سربراہ اجلاس کے موقع پر براہ راست دو طرفہ ملاقات طے نہیں ہے، تاہم دونوں رہنما اجلاس میں شریک دیگر ممالک کے سربراہان سے ملاقاتیں کریں گے. پاکستان کے وزیر اعظم نے کہا کہ وہ سارک تنظیم کو ایک اہم فورم سمجھتے ہیں جو خطے میں امن، استحکام اور خوشحالی کی امید ہے.
If we look at the region which is home to nearly 1/4 of humanity on the planet, it is mired in poverty, disease and illiteracy with lowest human and social.
وزیر اعظم نواز شریف کا کہنا تھا کہ اگر ہم اس خطے کو دیکھیں تو دنیا کے تقریباً 1/4 لوگ یہاں آباد ہیں، لیکن ان کے بقول یہ خطہ غربت، بیماری اور ناخواندگی میں جکڑا ہوا ہے. واضح رہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات تناؤ کا شکار ہیں، تاہم پاکستانی وزیر اعظم نے اپنے خطاب میں اس سلسلے میں براہ راست دو طرفہ تعلقات کے بارے میں کوئی تذکرہ نہیں کیا. بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی اپنے خطاب میں پاکستان کا نام لیے بغیر کہا کہ یہ وقت کا تقاضا ہے کہ جنوبی ایشیا کے ممالک کے درمیان باہمی تعاون کو فروغ دیا جائے.
پاس ہونے سے ساتھ ہونے کی طاقت انیک گنا زیادہ ہوتی ہے، اور اس لیے سار دیشوں کے لیے سمے کی مانگ ہے. ہم پانچ پانچ بھی ہیں لیکن ساتھ ساتھ بھی ہو.
حالیہ مہینوں میں دونوں ملکوں کے درمیان متنازع علاقے کشمیر میں لائن آف کنٹرول اور سیالکوٹ ورکنگ باؤنڈری پر تواتر سے فائرنگ اور گولہ باری کا تبادلہ ہوتا رہا، جس میں پہل کا الزام دونوں ملک ایک دوسرے پر عائد کرتے ہیں. ان واقعات میں دونوں جانب 20 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں. رواں سال اگست میں بھارت نے پاکستان کے ساتھ خارجہ سیکٹری سطح کے مذاکرات منسوخ کر دیے تھے. حال ہی میں پاکستانی حکام کی طرف سے یہ بیانات سامنے آئے کہ اب مذاکرات کے لیے ماحول کو سازگار بنانے میں بھارت کو پہل کرنا ہوگی. بھارت کا الزام ہے کہ دہشت گرد ان کے خلاف پاکستان کی سرزمین استعمال کر رہے ہیں، جبکہ پاکستان اس سے مسترد کرتے ہوئے یہ کہتا آیا ہے کہ وہ خود دہشت گردی کا شکار ہے اور شدت پسندی سے نمٹنے کے لیے وہ سنجیدہ کوششیں کر رہا ہے۔ دونوں ملکوں میں سیاستدان اور کاروباری حلقوں کا ماننا ہے کہ خطے میں امن اور خوشحالی کے لیے پاکستان اور بھارت کے درمیان اچھے تعلقات ضروری ہیں۔ امریکہ بھی یہ کہہ چکا ہے کہ ان دونوں ملکوں کو اپنے مسائل بات چیت کے ذریعے مذاکرات کی میز پر حل کرنے چاہیے۔ رواں سال سارک اجلاس کا عنوان بھی امن اور خوشحالی کے لیے مربوط تعاون منتخب کیا گیا۔ سربراہ اجلاس میں شریک رہنماؤں کا ماننا تھا کہ خطے کے ممالک کی ترقی ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بلوچستان میں بدھ کے روز پولیو کے قطرے پلانے والی ایک ٹیم پر نامعلوم مسلح افراد کی فائرنگ سے 3 خواتین سمیت 4 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ کوئٹہ سے ستار کاکڑ کی رپورٹ۔
پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں بدھ کو انسداد پولیو کی ٹیم پر نامعلوم مسلح افراد کی فائرنگ سے 3 خواتین سمیت 4 افراد ہلاک ہو گئے۔ پولیس اور عینی شاہدین کے مطابق کوئٹہ کے نواحی علاقے مشرقی بائی پاس کے قریب مینگل آباد میں بچوں کو انسداد پولیو کے قطرے پلانے کے لیے 10 رکنی ٹیم کی گاڑی کو نامعلوم افراد نے روک کر ان پر خودکار ہتھیاروں سے فائرنگ شروع کر دی۔ ایک خاتون اور ایک مرد موقع پر ہی ہلاک ہو گئے جبکہ باقی نے اسپتال میں دم توڑا۔ ہلاک ہونے والی 3 خواتین میں سے 2 بہنیں تھیں۔ 3 خواتین زخمی بھی ہوئیں جو اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ حملے کے وقت انسداد پولیو ٹیم کے ہمراہ سیکیورٹی کے اہلکار نہیں تھے۔ حملہ آور موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ صوبائی حکومت کے مطابق پولیس اور فرنٹیئر کور کے اہلکاروں نے علاقے کی ناکہ بندی کر کے مشتبہ افراد کی تلاش شروع کر دی۔ حملے کے بعد علاقے میں انسداد پولیو کی مہم روک دی گئی۔ بلوچستان کے سیکرٹری داخلہ اکبر حسین دورانی نے اس بارے میں صحافیوں سے گفتگو میں بتایا۔
اس ٹیم پہ فائرنگ سے ہمارے 4 جو ورکر ہیں وہ شہید ہوئے ہیں اور 3 زخمی ہیں۔ یہ لوگ موٹر سائیکلوں پہ آئے ہیں اور آ کے انہوں نے فائرنگ کی ہے۔ ہمیں امید ہے انشاءاللہ، اور ہمیں پورا اعتماد اپنی لا انفورسمنٹ ایجنسیز پہ کہ ہم ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ یہ کوئی طریقہ کار جو یہاں پہ ہے وہ ہے کہ تمام سینٹر میں جمع ہوتے ہیں اور اس کے بعد یہ سیکیورٹی کو لے کے جاتے ہیں۔ اب اس کی ہم انویسٹیگیشن کر رہے ہیں کہ یہ سینٹر پہنچے ہیں تو بغیر اسکاٹ کے کیسے پہنچے، اور اگر سینٹر سے لے کے انہوں نے ان کو لے کے جانا تھا اپنے مقامات پہ تو اس میں کس قسم کی اگر کوئی تائی ہوئی ہے تو ان تمام اہلکاروں کے خلاف باقاعدہ طور پر صوبائی حکومت ایکشن لے گی۔
گزشتہ روز بلوچستان کے علاقے چمن میں بھی انسداد پولیو کی ٹیم پر حملہ کیا گیا تھا۔ اس حملے میں ٹیم کی حفاظت پر مامور لیویز کا ایک اہلکار زخمی ہو گیا تھا۔ تاحال کسی گروپ کی طرف سے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی گئی۔ پاکستان میں رواں سال پولیو سے 246 بچے متاثر ہو چکے ہیں جن میں سے 12 کا تعلق بلوچستان سے ہے۔ گزشتہ ایک دہائی سے زائد عرصے کے دوران ایک سال میں ملک میں پولیو سے متاثرہ بچوں کی یہ سب سے زیادہ تعداد ہے، اور اس وائرس کے پھیلاؤ کے حوالے سے عالمی سطح پر بھی تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ ملک میں اس سے قبل بھی انسداد پولیو کی ٹیموں اور ان کی حفاظت پر مامور سیکیورٹی اہلکاروں پر مہلک حملے ہو چکے ہیں۔ 2012 کے بعد سے اب تک ایسے حملوں میں رضاکاروں اور پولیس اہلکاروں سمیت 60 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ ایسے حملوں کے بعد اس مرض سے بچاؤ کے خلاف چلائی جانے والی مہم کے دوران سیکیورٹی کے اضافی انتظامات کیے جاتے ہیں۔ پاکستان کا شمار دنیا کے 3 ملکوں میں ہوتا ہے جہاں انسانی جسم کو مفلوج کر دینے والی بیماری پولیو کے وائرس پر تاحال پوری طرح قابو نہیں پایا جا سکا ہے۔ دیگر 2 ملکوں میں افغانستان اور نائجیریا شامل ہیں، لیکن وہاں رواں سال پولیو کے رپورٹ ہونے والے نئے کیسز کی تعداد پاکستان کی نسبت انتہائی کم ہے۔ حال ہی میں پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف نے پولیو وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کی کوششوں کو تیز کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے متنبہ کیا تھا کہ اگر اس زمین میں فوری اقدامات نہ کیے گئے تو آئندہ سالوں میں پولیو کیسز کی تعداد میں 10 گنا اضافہ ہو سکتا ہے۔ ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
امریکہ کی وسط مغربی ریاست میزوری کے قصبے فرگوسن میں گرینڈ جیوری کے فیصلے کے خلاف دوسری رات بھی پرتشدد مظاہرے جاری رہے، جبکہ ملک بھر میں واقعے کے متاثرین سے اظہار یکجہتی اور گرینڈ جیوری کے فیصلے کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے۔ فرگوسن میں تازہ احتجاج کو روکنے کے لیے مزید 2000 نیشنل گارڈز تعینات کیے گئے ہیں۔ یہ مظاہرے پیر کو دیر گئے اس وقت شروع ہوئے جب گرینڈ جیوری نے یہ اعلان کیا کہ اس سفید فام پولیس افسر ڈیرن ولسن کے خلاف فرد جرم عائد نہیں کی جا سکتی جس نے ایک غیر مسلح سیاہ فام نوجوان کو گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا. مزید تفصیلات بیان کر رہی ہیں بہشت چیلانی.
امریکہ کے وسطی مغربی شہر فرگوسن میں گرینڈ جیوری کے فیصلے پر ملک گیر مظاہروں کے ساتھ یکجہتی کے لیے دوسرے روز بھی بے اطمینانی رہی. گرینڈ جیوری کی طرف سے سفید فام پولیس اہلکار پر مقدمہ نہ چلانے کے فیصلے پر احتجاج کیا جا رہا ہے جس نے ایک غیر مسلح سیاہ فام نوجوان کو گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا. امریکی ریاست میزوری کے شہر فرگوسن میں نیشنل گارڈ کے 2000 سے زائد اہلکاروں کو تعینات کر دیا گیا جس کا مقصد نسلی بنیاد پر ہونے والے تازہ ہنگاموں کے لیے تحفظ فراہم کرنا ہے. یہ ہنگامے پیر کی رات اس وقت شروع ہو گئے تھے جب یہ اعلان ہوا کہ پولیس افسر ڈیرن ولسن کے خلاف فرد جرم عائد نہیں کی جائے گی. سینٹ لوئس شہر کے پولیس چیف جان بیلمر نے رات دیر کے ہونے والی ایک نیوز کانفرنس میں تصدیق کی کہ کوئی بڑا ہنگامہ نہیں ہوا، لیکن انہوں نے کہا کہ رات کے دوران 44 افراد کو حراست میں لیا گیا ہے جبکہ اس سے ایک روز پہلے بھی 61 افراد کو گرفتار کر لیا گیا تھا. سینٹ لوئس کے پولیس چیف جان بیلمر کا کہنا ہے کہ ہم نے 4 افراد کو مختلف جرائم میں ملوث ہونے کی وجہ سے گرفتار کیا. ایک نے ہتھیار کا اجازت کے بغیر استعمال کیا جبکہ دوسروں نے پولیس افسروں کے خلاف حملے کیے. میری خواہش تو یہی ہے کہ میں آپ کو اس بارے میں مزید تفصیل سے آگاہ کر سکتا، لیکن اس وقت اتنی ہی وضاحت کی جا سکتی ہے. میرا خیال ہے کہ گزرنے والی یہ رات نسبتاً بہتر انداز میں گزری ہے. آتش زدگی کے واقعات نہیں ہوئے، کہیں اکا دکا ایسے واقعات کی اطلاع ضرور ملی ہے، لیکن وہ زیادہ بھڑک اٹھنے والی آگ نہیں تھی. 18 سالہ مائیکل براؤن کی ہلاکت پر کشیدگی کو ہوا ملی اور سینٹ لوئس کے مسافات میں جہاں آبادی کی غالب اکثریت سیاہ فاموں کی ہے اور ملک بھر میں بھی پولیس کے تشدد اور نسلی امتیاز کے بارے میں پائے جانے والے خدشات ابھر کر سامنے آ گئے. پولیس افسر ڈیرن ولسن نے منگل کے روز اسی واقعے کے بارے میں پہلی مرتبہ بیان دیا. اے بی سی ٹیلی ویژن کے ساتھ اپنے انٹرویو میں ولسن نے کہا کہ انہیں براؤن کے ساتھ جھگڑے کے دوران اپنی جان کا خطرہ محسوس ہوا تھا. انہوں نے کہا کہ نوجوان اپنی بندوق نکالنے کی کوشش کر رہا تھا. صدر براک اوباما کہتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ متعدد افراد کو گرینڈ جیوری کے فیصلے پر پریشانی ہے. انہوں نے کہا کہ انہیں تشدد پر افسوس ہے.
Now, as I said last night, there are productive ways of responding.
صدر اوباما کہہ رہے ہیں کہ اب جیسا کہ میں نے گزشتہ رات بھی کہا تھا کہ پریشانی اور الجھن کا اظہار مثبت طور پر بھی کیا جا سکتا ہے، جبکہ رد عمل کے منفی راستے بھی ہیں، جیسے عمارتوں کو، گاڑیوں کو نظر آتش کرنا، جائیداد و املاک کو تباہ کرنا اور لوگوں کو خطرے میں ڈالنا. یہ سب منفی رد عمل کے دائرے میں آتے ہیں اور ان کے لیے کوئی معافی نہیں. یہ مجرمانہ کاروائیاں ہیں اور اگر لوگ جرائم میں ملوث ہوتے ہیں تو ان کے خلاف قانونی کاروائی کرنا چاہیے. امریکہ کے اٹرنی جنرل ایرک ہولڈر نے کہا کہ گولی چلانے کے اس واقعے کی وفاقی سطح پر چھان بین جاری ہے. واشنگٹن میں منگل کے روز بات کرتے ہوئے ہولڈر نے کہا کہ لوگوں کو متحد کرنے اور ایک دوسرے کے قریب لانے کی ضرورت ہے.
This is a difficult time for people in Ferguson. It's a difficult time.
اٹرنی جنرل ایرک ہولڈر کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب لائیں. یہ ہمارے ملک اور عوام کے لیے ایک مشکل وقت ہے. میرا خیال ہے کہ ہمارے لیے یہ موقع ہے کہ ہم ایسے عوامل کو تلاش کریں جو ایک قوم کی حیثیت سے ہمیں متحد کریں اور ان چیزوں کے بارے میں ایک دوسرے سے دیانتدار ہوں جو ہم میں تقسیم پیدا کر رہی ہیں، اور ایسے طریقے بھی تلاش کریں جو ہمارے اس اتحاد کو مزید بہتر بنائیں. محکمہ عدل اس بات کا جائزہ لے رہا ہے کہ آیا فرگوسن پولیس ڈپارٹمنٹ غیر آئینی کارروائی تو نہیں کر رہا. براؤن کے والدین نے منگل کے ابتدائی اوقات میں فرگوسن کے ایک چرچ میں اپنے وکلا اور شہری حقوق کے علمبردار لیڈر ال شارپٹن کے ساتھ ایک نیوز کانفرنس میں شامل ہوئے. انہوں نے پیر کے روز گرینڈ جیوری کی طرف سے کیے گئے فیصلے کو مکمل بے انصافی قرار دیا اور سینٹ لوئس کاؤنٹی کے وکیل استغاثہ رابرٹ میکلاؤچ کو جانبدار ٹھہرایا. بیچے چلانی اردو وی او اے واشنگٹن.
ایران اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے 5 مستقل رکن ممالک اور جرمنی کے مذاکرات کاروں نے ایران کے ایٹمی پروگرام سے متعلق مذاکرات میں 7 ماہ کی توسیع پر اتفاق کیا ہے. یہ ایک ایسا اقدام ہے جو دونوں جانب کافی گنجائش پیدا کرے گا تاکہ تہران کے یورینیم افزودہ کرنے کی سطح پر اتفاق رائے کی کوششیں کامیاب ہو سکیں. تاہم تجزیہ کاروں کا یہ بھی خیال ہے کہ آخری مدت کی طوالت اہم امور پر شدید اختلافات کو بھی ظاہر کرتی ہے. امریکی محکمہ خارجہ میں وائس آف امریکہ کی نامہ نگار پیم ڈکنز کی رپورٹ کے ساتھ مدثر منظر.
منگل کے روز بریفنگ کے دوران امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان جیف ریتکی نے کہا کہ ایران کے ایٹمی پروگرام سے متعلق مذاکرات کار ایک ایسے معاہدے کے قریب ہیں جو پوری دنیا کو زیادہ سے زیادہ محفوظ بنا دے گا. انہوں نے مذاکرات میں 7 ماہ کی توسیع کو زیادہ اہمیت نہیں دی. انہوں نے کہا
The extension is just an extension. It does not provide additional sanctions relief.
توسیع محض توسیع ہے. اس سے ایران کو تعزیروں میں کوئی آسانی حاصل نہیں ہوگی. لیکن اٹلانٹک کونسل میں نیوکلیئر تجزیہ کار میتھیو کروئننگ کہتے ہیں کہ مذاکرات میں توسیع کسی تعطل کی علامت بھی ہو سکتی ہے.
According to my sources, there's really been very little progress made. There's really no reason to believe that.
میرے ذرائع کے مطابق واقعتاً بہت کم پیش رفت ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ 1 سال پہلے جن بڑے مسائل کی نشاندہی کی گئی تھی وہ اب بھی بڑے مسائل ہیں، جن میں افسودگی کی سطح کا تعین، تعزیروں میں چھوٹ اور یہ فیصلہ شامل ہے کہ کوئی حتمی معاہدہ کتنے عرصے تک مؤثر رہ سکتا ہے. میرا خیال ہے کہ واقعتاً یہ یقین کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے کہ اگر ہم یہی حکمت عملی اپنائے رہیں تو ہم آئندہ 7 ماہ کے عرصے میں کوئی پیش قدمی کر سکیں گے. ادھر بروکنگز انسٹیٹیوٹ کے تجزیہ کار ریکارڈو الکیرو کہتے ہیں کہ 7 ماہ کی توسیع سے انہیں حیرت بھی ہوئی اور مایوسی بھی. تاہم وہ کہتے ہیں کہ اضافی وقت فائدہ مند بھی ہو سکتا ہے اور کوئی حتمی معاہدہ اب بھی ممکن ہے.
There is a possibility you can get to a deal. However, in terms of
انہوں نے کہا امکان ہے کہ آپ کوئی معاہدہ کر لیں، مگر جہاں تک اختلافات کا سوال ہے میں کہوں گا کہ میں پر امید سے زیادہ مایوس ہوں. وہ کہتے ہیں کہ ایران کے صدر اور وزیر خارجہ کسی سمجھوتے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں، مگر ملک کے رہبر اعلی بظاہر آمادہ نظر نہیں آتے. مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
بین الاقوامی ادارے آکسفیم نے پیر کے روز شائع ہونے والی ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ افغان خواتین کو افغانستان کے امن کے بارے میں گفت و شنید اور ملک کے مستقبل پر باضابطہ مذاکرات سے مسلسل باہر رکھا گیا ہے. لندن سے وائس آف امریکہ کی سلا ہینیسی نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ آکسفیم لندن میں اگلے ماہ کے شروع میں ہونے والی ایک افغانستان کانفرنس سے قبل خواتین پر اثر نو توجہ مرکوز کرنے کی مہم چلا رہا ہے. رپورٹ کی مزید تفصیلات مدثرہ منظر سے.
یورٹ کمنگا بین الاقوامی ادارے آکسفیم میں ایک پالیسی ایڈوائزر ہیں اور حال ہی میں کابل سے واپس آئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آکسفیم نے طالبان، افغان حکومت اور بین الاقوامی کمیونٹی کے درمیان گزشتہ 9 برسوں میں ہونے والے امن مذاکرات کے 23 معلوم ادوار کا جائزہ لیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ بین الاقوامی برادری اور طالبان کے درمیان کیے گئے مذاکرات میں کوئی ایک بھی افغان خاتون شامل نہیں تھی، اور افغان حکومت اور طالبان کے درمیان مذاکرات کے دوران صرف 2 مرتبہ خواتین موجود تھیں. انہوں نے کہا خاص طور پر بین الاقوامی برادری کے زیر اہتمام ہونے والے مذاکرات میں ہم نے خواتین کی کسی قسم کی بامانی شرکت نہیں دیکھی. ممکن ہے کہ ان سے کسی مرحلے پر مشاورت کی گئی ہو، لیکن در حقیقت وہ بہت فعال نہیں رہی ہیں، وہ ابتدا ہی سے ان میں شامل نہیں رہی ہیں. 3 اور 4 دسمبر کو لندن میں ایک افغان کانفرنس ہونے والی ہے، اور آکسفیم کا کہنا ہے کہ بین الاقوامی برادری کو چاہیے کہ وہ اس پلیٹ فارم کو خواتین کے حقوق کے دفاع کے لیے استعمال کرے. طالبان کے دور حکومت میں افغانستان میں خواتین پر سکولوں اور کام پر جانے کی ممانعت تھی. آج لگ بھگ 40% طالب علم لڑکیاں ہیں، لیکن آکسفیم کا کہنا ہے کہ اگر خواتین کو ایجنڈے پر نمایاں نہ رکھا گیا تو یہ حقیقی خطرہ موجود ہے کہ یہ پیش رفت پلٹ جائے گی. ایک بار پھر کمنگا کے الفاظ، یہ واقعی ایک اہم بات ہے کہ نئی حکومت اور بین الاقوامی برادری اس سے پہلے جو کچھ کہہ چکی ہے اس کے ساتھ وابستہ رہے، اور وہ یہ کہ خواتین کے حقوق کو خطرے میں نہیں ڈالا جانا چاہیے، اور کسی بھی قسم کے امن مذاکرات کی میز پر خواتین کے لیے در حقیقت ایک نشست ہونی چاہیے. ڈاکٹر کیتھرین براؤن جنگ کے حالات میں خواتین کے کردار پر ایک ماہر ہیں اور کنگز کالج لندن سے وابستہ ہیں. وہ کہتی ہیں کہ خواتین کے لیے امن مذاکرات میں معمولی کردار ادا کرنا کوئی انوکھی بات نہیں ہے. گزشتہ عشرے کے دوران عالمی امن معاہدوں پر دستخط کرنے والے تمام افراد میں خواتین کی نمائندگی اوسطاً صرف 4% تھی.
We mustn't think of this as purely a Taliban issue or an Afghanistan issue. This is about conflict resolution worldwide where women's voices.
ہمیں اسے خالصتاً ایک طالبان مسئلے یا افغانستان کے مسئلے کے طور پر نہیں دیکھنا چاہیے. اس کا تعلق عالمی سطح پر تنازعوں کے حل سے ہے جہاں خواتین کی آوازوں کو مسلسل نظر انداز اور خارج کیا جا رہا ہے. ڈاکٹر براؤن آئندہ ہونے والی بین الاقوامی کانفرنس سے اس بارے میں کوئی مثبت توقع نہیں رکھتی کہ اس کا افغانستان میں خواتین کی زندگیوں پر کوئی حقیقی اثر ہوگا، لیکن وہ کہتی ہیں کہ ایسے پلیٹ فارمز افغان خواتین کی زندگیوں کو بہتر بنانے کا واقعتاً بہترین طریقہ نہیں ہوتے. وہ کہتی ہیں کہ بین الاقوامی برادری یہ فرض کرتی ہے کہ اگر سرکاری دائرہ عمل میں خواتین کی شرکت زیادہ ہوتی ہے تو نجی شعبے میں بھی انہیں با اختیار بنایا جاتا ہے.
Whereas it could be said that perhaps we need to consider women's everyday lives and how they can be made more secure.
جبکہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ شاید ہمیں خواتین کی روزمرہ کی زندگیوں کو اور اس چیز کو زیر غور لانے کی ضرورت ہے کہ انہیں کس طرح مزید محفوظ بنایا جا سکتا ہے اور اس کے نتیجے میں وہ کس طرح کوئی اہمیت اور قدر و قیمت حاصل کر سکتی ہیں. ڈاکٹر براؤن کہتی ہیں کہ خواتین کو پہلے مقامی سطح پر کام کر کے اور پھر قومی سطح پر توجہ مرکوز کر کے امن اور سیکیورٹی حاصل کرنے کا ایک بہتر موقع مل سکتا ہے. آکسفیم کا کہنا ہے کہ اس وقت خواتین افغانستان میں دیکھے جانے والے تشدد کی بلند ترین سطح کا سامنا کر رہی ہیں. خواتین کے لیے پارلیمانی کوٹے کم ہو رہے ہیں اور ان کے حقوق کے تحفظ سے متعلق قوانین خطرے میں ہیں. مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
پروگرام ٹوڈیز وومن کے ساتھ صفیہ کاظم حاضر ہے. آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے 25 نومبر، عورتوں کے خلاف تشدد کے خاتمے کا عالمی دن. خواتین پر تشدد کو ختم کرنے کے لیے اقوام متحدہ کا عالمی دن ہر سال 25 نومبر کو منایا جاتا ہے. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بن کی مون نے اس موقع پر اپنے پیغام میں کہا کہ ہر ایک کا فرض ہے کہ وہ عورتوں اور لڑکیوں کے خلاف تشدد کو روکیں اور اس کلچر کو چیلنج کریں جو تفریق کے اس کلچر کی اجازت دیتا ہے. اس موقع پر سرکاری اور بین الاقوامی تنظیمیں اور غیر سرکاری تنظیمیں اس بارے میں عوام میں آگہی پھیلاتی ہیں. اقوام متحدہ کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر نے اس موقع پر اپنے پیغام میں کہا کہ عورتوں کے خلاف تشدد کے خاتمے کا عالمی دن ہمیں اس بات کی یاد دلاتا ہے کہ ہر روز عورتوں اور لڑکیوں کو کس طرح سے تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے. انہیں گھروں کے اندر مارا پیٹا جاتا ہے، سڑکوں پر ہراساں کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ انٹرنیٹ پر ان کا تمسخر اڑایا جاتا ہے. عالمی سطح پر 3 میں سے 1 عورت کو اس کی زندگی میں کبھی نہ کبھی جسمانی اور جنسی تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے. اکثر اوقات عورت پر تشدد اس کا بہت قریبی ساتھی یا دوست کرتا ہے. 2012 میں جن عورتوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا ان میں سے آدھی تعداد اپنے خاندان کے کسی فرد یا ساتھی کے ہاتھوں ہلاک ہوئی تھی. اس میں کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہوگی کہ عورتوں کی زندگیوں کو سب سے بڑا خطرہ مردوں سے ہوتا ہے، اور اکثر وہ مرد ہوتے ہیں جن سے وہ محبت کرتی ہیں. ہم جانتے ہیں کہ عورتوں کے خلاف تشدد کو کس طرح سے ختم کیا جا سکتا ہے. 20 سال ہونے کو ہیں جب 1995 میں بیجنگ میں ہونے والی ایک کانفرنس میں 89 حکومتیں یکجا ہوئیں اور عورتوں کے خلاف تشدد کے خاتمے، عورتوں کو اختیار دینے اور عورتوں اور مردوں کے درمیان مساوات قائم کرنے کا ایک لائحہ عمل یعنی پلیٹ فارم آف ایکشن طے کیا. اس میں تشدد سے بچ جانے والی عورتوں کو بہتر سہولیات فراہم کرنے، انہیں پناہ دینے، قانونی مشورے دینے، انصاف فراہم کرنے، کونسلنگ کرنے اور پولیس کا تحفظ فراہم کرنے کی منظوری دی گئی. امریکہ میں نیشنل وائلنس اگینسٹ ویمن سروے کے مطابق اس سروے کے 12 ماہ قبل 876,100 عورتوں کی عصمت دری کی گئی. عورتوں پر تشدد کے حوالے سے بیروت سے ملنے والی ایک رپورٹ کے مطابق مصر کے وکلا نے اعلی عدالت میں اپیل کی ہے کہ 2 افراد نے ایک 13 سالہ لڑکی کے جنسی اعضاء مسخ کیے جس کے نتیجے میں وہ ہلاک ہو گئی. گزشتہ ہفتے انہیں بری کر دیا گیا. سرگرم کارکنوں کا کہنا ہے کہ یہ پہلا موقع ہے جب عورتوں کے جنسی اعضاء مسخ کرنے کے الزام میں کوئی قانونی کارروائی کی گئی ہے. 2008 میں اس پریکٹس کو ممنوع قرار دیا گیا تھا. یونیسیف کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اسے ممنوع قرار دیے جانے کے 5 سال سے بھی زیادہ عرصے بعد مصر میں 15 سے 49 سال کے درمیان 91% عورتوں کے جنسی اعضاء مسخ کیے گئے ہیں۔ ایکویلٹی ناؤ کے مشرق وسطی اور شمالی افریقہ سے منسلک ایک مشیر سواد ابودایا جنسی اعضاء کو مسخ کرنے کی اس رسم کے خلاف کام کر رہی ہیں۔ وہ کہتی ہیں
It violates the human rights of women and girls. I mean, why anybody should interfere in
وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ عورتوں اور لڑکیوں کے حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ وہ کہہ رہی تھیں کہ انہیں توقع تھی کہ اس کے باپ اور اس ڈاکٹر کو جس نے یہ سرجری کی تھی سزا دی جائے گی۔ کچھ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ڈاکٹروں پر مقدمہ چلانے سے یہ کام غیر تربیت یافتہ لوگوں کے ہاتھوں میں چلا جائے گا۔ جنسی اعضاء کو مسخ کرنے سے متعلق خطرات کے باوجود 29 ممالک جن میں سے زیادہ تر افریقہ میں ہیں اس رسم کی حمایت کرتے ہیں۔ وہاں مسلمان اور مسیحی دونوں اس رسم کو مذہبی فرض سمجھتے ہیں۔ پاکستان میں خواتین کے حقوق سے متعلق ایک سرگرم کارکن عمر آفتاب کہتے ہیں
کیونکہ وائلنس اگینسٹ وومن ایک بہت بڑا ایشو پاکستان کے حوالے سے جیسے اور بھی بہت سارے ملکوں میں ہے، لیکن ہم نے یہی دیکھا کہ ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت مردوں کو ہے جو کہ وائلنس کریٹ کرتے ہیں، اور یہ جیسے انٹرنیشنل کیمپین 91 سے پوری دنیا میں تھی تو ہم نے ان کے ساتھ الحاق کیا اور اس کو اب ہم نے ریسنٹلی پاکستان میں لانچ کیا، اور اس میں ذہنیت بدلنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ بیسیکلی بیہیویئرل چینج کمیونیکیشن کیمپین ہے جس میں کہ الٹیمیٹلی ہم کوشش یہ کریں گے کہ مردوں کا بیہیویئر خواتین کی طرف اس کو ہم بدلیں، اور اس کے لیے مختلف ایڈوکیسی پروگرامز اور ٹریننگ پروگرامز ہیں۔ 25 نومبر انٹرنیشنل ڈے ہے فار دی ایریڈیکیشن آف وائلنس اگینسٹ وومن، اور اس طرح کے پلانز کو لے کے ہم آگے چل رہے ہیں۔
بہت اچھا آپ کا پروجیکٹ ہے اور امید ہے کہ اس میں انشاءاللہ آپ کو ضرور کامیابی ہوگی۔ صفیہ کاظم، اردو، VOA، واشنگٹن۔ سری لنکن ہیروئن اور پاکستانی ہیرو، تفصیلات فکر و فن میں۔
جو میں جانتی کہ پریت کرے دکھ ہوئے تو نگر ڈنڈورا پیٹتی کہتی پریت نہ کریو کوئی۔ جو میں جانتی
سری لنکا کی حسینہ جیکولین فرنانڈیز، بھارت کے سیف علی خان اور پاکستان کے ہیرو فواد خان، یہ ہے وہ نیا ٹرائنگل جو بالی ووڈ ڈائریکٹر سجائے گھوش کی نئی فلم میں آپ کو ایک ساتھ نظر آئے گا۔ یہاں اس ٹرائنگل سے مراد لو ٹرائنگل نہیں، بلکہ اس ٹرائنگل سے مراد 3 ملک اور 3 فنکار ہیں۔
ارے ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، بعد میں نہ کہنا کچھ بھی، پہلے ہی دے دوں وارننگ، پارٹی چلے گی ٹل 6 in the morning۔
بھارت کے ایک نجی ٹی وی چینل نے خبر دی ہے کہ فواد خان سجائے گھوش کی آنے والی فلم میں پولیس انسپیکٹر کے رول میں نظر آئیں گے۔ فلم کے نام اور دیگر تفصیلات سے ابھی پردہ نہیں اٹھایا گیا، تاہم ان تفصیلات کا اعلان جلد ہی ایک پریس کانفرنس میں کیے جانے کا امکان ہے۔
نینا نو پتا ہے، نینا دی کتا ہے، سانو کس گلی پھر مل دی سزا ہے، نیند اڑ جاوے۔
پاکستانی ڈراما سیریل ہم سفر کی کامیابی اور اس کے بعد فلم خوبصورت کی آمد کے ساتھ ہی بھارتی عوام، خاص طور پر فیمل فینس، فواد خان کی دیوانی ہو گئی ہیں، جبکہ کئی پروڈیوسر بھی فواد کو اپنی فلم میں لینے پر بضد ہیں۔ یہاں تک کہ فواد کو سلیکشن میں مشکل پیش آ رہی ہے، وہ الجھن کا شکار ہیں کہ کس کی آفر قبول کریں اور کس کی نہیں، کون سا کردار کریں اور کون سا نہیں۔
اس کا بیٹا انٹرسٹنگ ہے کہ نہیں؟
منجو بالکل سڑیل ہے، اس فیملی میں سب عجیب ہی ہے۔
فواد خان چاکلیٹی ہیرو کے طور پر تو اپنی پہچان بنانے میں کامیاب رہے، لیکن سجائے گھوش کی نئی فلم میں وہ پولیس انسپیکٹر کے رول میں کیسے لگیں گے، یہ دیکھنا دلچسپی سے خالی نہیں ہوگا، کیونکہ فواد نے اب تک ایک سخت مزاج اور فرض شناس پولیس انسپیکٹر کا رول ادا نہیں کیا۔ اس کریکٹر میں وہ کیسے لگیں گے، یہ دیکھنے کے لیے ان کے انگنت پرستار فلم کے منتظر رہیں گے۔
پریت
رپورٹ کی تفصیل کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے، پتہ ہے اردو وی او اے ڈاٹ کام. سعدیہ اسد، واشنگٹن.
پاکستان ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ. گلگت بلتستان کی انسداد دہشت گردی کی ایک عدالت نے پاکستان کے ایک بڑے میڈیا گروپ کے مالک سمیت 4 افراد کو مقدس مذہبی شخصیات کے بارے میں توہین آمیز کلمات پر مبنی نشریات پر 26 قید کی سزا سنائی ہے، اور چاروں افراد پر فردن فردن 13 لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد کیا گیا ہے. میڈیا گروپ جیو کی طرف سے اس فیصلے پر رد عمل میں کہا گیا ہے کہ ادارہ فیصلے کے خلاف پاکستان کی اعلی عدالت میں اپیل کرے گا. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
گلگت بلتستان کی انسداد دہشت گردی کی ایک عدالت نے پاکستان کے ایک بڑے میڈیا گروپ کے مالک میر شکیل الرحمان سمیت 4 افراد کو مقدس مذہبی شخصیات کے بارے میں توہین آمیز کلمات سے متعلق نشریات پر 26 سال قید کی سزا سنائی ہے. منگل کو انسداد دہشت گردی کی عدالت نے متنازع پروگرام کی میزبان شائستہ لودھی، اس پروگرام میں مہمان اداکارہ وینا ملک اور ان کے شوہر اسد خٹک کو بھی 26 سال قید کی سزا سنائی. عدالت نے چاروں افراد پر 13 لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد کیا. گلگت بلتستان کی انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج راجہ شہباز نے اپنے فیصلے میں چاروں صوبوں، اسلام آباد کے وفاقی علاقے کی پولیس کے سربراہان کو حکم دیا کہ وہ مجرموں کو گرفتار کر کے ان کے فیصلے پر عمل درآمد فرمائے. واضح رہے کہ جن 4 افراد کے خلاف فیصلہ سنایا گیا، عدالت انہیں اشتہاری قرار دے چکی ہے. پاکستان میں صحافیوں کی نمائندہ تنظیم پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے سابق سربراہ پرویز شوکت نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ جیو کی طرف سے معافی کے بعد یہ ایک انتہائی کڑی سزا ہے.
سب اس فیصلے پہ حیران ہیں کیونکہ معاملہ یہ سب جو ڈس ہے اس میں میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا. بہرحال اتنی کڑی سزا جو دی گئی ہے وہ عجیب و غریب سزا ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ سزا سپریم کورٹ میں اگر وہ جائیں گے سب یہ سزا ختم ہو جائے گی. معافی بھی مانگی، سب کچھ کیا، لیکن عدالت جو ہے اس کو اب کیا کہہ سکتے ہیں. عدالت کی مرضی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس سے آگے کی عدالتیں ہیں جو اس فیصلے کو ختم کر سکتی ہیں، اور میرا خیال ہے کہ ضرور اپنا یہ حق استعمال کریں.
اس سال مئی میں جیو گروپ کے انٹرٹینمنٹ چینل کے مارننگ شو میں مبینہ طور پر ایک متنازع پروگرام پیش کرنے پر ملک کے سماجی
نائجیریا کے شمال مشرقی شہر مائیدوگوری میں بم کے دوہرے دھماکے کیے گئے. عسکریت پسند گروپ بوکو حرام اس طرح کے حملے مسلسل کر رہا ہے. مزید تفصیلات دارالحکومت ابوجا سے وائس آف امریکہ کے نامہ نگار کرس اسٹین کی رپورٹ میں. اسد نذیر کی زبانی.
نائجیریا کی حکومت نے بوکو حرام کی سرگرمیوں کو ختم کرنے کے لیے ایمرجنسی نافذ کر رکھی ہے. حکومت نے فوجی دستوں کو تعینات کرنے کے ساتھ ساتھ اس گروپ سے مذاکرات کرنے کی بھی کوشش کی ہے، مگر اس کے باوجود بوکو حرام کی کارروائیاں بلا روک ٹوک ایک تسلسل سے جاری ہیں. یہ بات بھی معمہ بنی ہوئی ہے کہ اس گروپ کے اصل مقاصد کیا ہیں. مائیدوگوری میں دوہرے خودکش بم حملے کے نتیجے میں کم از کم 30 افراد ہلاک ہوئے ہیں، اور یہ حملہ اس ریاست میں ہوا ہے جہاں پر ایمرجنسی نافذ ہے. بوکو حرام کے لیڈر ابو بکر شیخو خلافت کے نظام نافذ کرنے کے مدعی ہیں. نائجیریا میں قائم ایک ادارے کے سیکیورٹی تجزیہ کار باوا عبداللہی واسع کا خیال ہے کہ یہ محض نعرے بازی ہے، کیونکہ بوکو حرام کے جنگجوؤں کی کارروائیوں کے پیچھے کوئی مذہبی جذبہ کار فرما نظر نہیں آتا. اس میں مختلف قسم کے جرائم پیشہ افراد بھی شامل ہیں، اور کچھ لوگ پیسے بٹورنے کی خاطر لڑائیاں کر رہے ہیں.
If you say you are a Muslim and you want to create a caliphate,
اگر آپ مسلمان ہیں اور آپ خلافت قائم کرنا چاہتے ہیں تو پھر کیا آپ اس کے لیے اپنے مسلمان بھائیوں کا خون کریں گے، اور اس کے بعد کیا آپ چاند یا کسی دوسرے سیارے سے لوگوں کو لے کر آئیں گے۔ اسی طرح جنوبی افریقہ میں قائم کرائسس مینجمنٹ فرم کے افریقی امور کے تجزیہ کار ریون کمنگز کا خیال ہے کہ یہ معلوم کرنا دشوار ہے کہ بوکو حرام کا کن علاقوں پر زیادہ کنٹرول ہے اور کن علاقوں پر کم۔
Complications in terms of access of these areas to journalists and also, you know, the...
کئی علاقوں تک صحافیوں کی رسائی خاصی پیچیدہ ہے اور جو اطلاعات ملتی ہیں وہ حکومت کی جانب سے ہیں اور ان میں شمال مشرق کے اصل حالات کی صحیح ترجمانی نہیں ہوتی۔ بہرحال یہ حقیقت ہے کہ بوکو حرام اپنی کارروائیوں کا دائرہ بڑھاتا جا رہا ہے اور اب تک حکومت ان کو قابو میں لانے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ امریکہ واشنگٹن۔
نیٹو کے چوٹی کے فوجی کمانڈر نے بتایا ہے کہ بڑی تعداد میں روسی فوجی ابھی بھی مشرقی یوکرین میں سرگرمی عمل ہیں اور حکومتی فوجوں کے خلاف لڑائی میں علیحدگی پسند جنگجوؤں کو ٹھوس مدد فراہم کر رہے ہیں۔ امریکی ایئر فورس کے جنرل فلپ بریڈ لو نے بدھ کے روز کیف میں یوکرین کے اعلی عہدیداروں سے ملاقات کے بعد اخباری نمائندوں سے گفتگو کی۔ بریڈ لو نے کہا کہ امریکہ یوکرین کو مالی امداد، آلات اور ماہرانہ مشاورت کی فراہمی کے عہد پر قائم ہے تاکہ یوکرین اپنے مشرقی علاقے میں صورتحال پر مؤثر کنٹرول کر سکے۔ ماسکو یوکرین میں فوجی مداخلت سے بار بار انکار کرتا ہے اور اس کا بیان ہے کہ روسی فوجیں باغیوں کے ہمراہ رضاکارانہ طور پر شریک ہیں۔ ادھر یوکرین کے صدر پیٹرو پوروشینکو پر اندرون اور بیرون ملک دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ ماسکو نواز بغاوت سے نمٹنے اور ملک کے اندر اصلاحات نافذ کرنے میں تیزی لائیں۔ دارالحکومت کیف سے وائس آف امریکہ کے نامہ نگار جے بی ڈیٹمر کی رپورٹ کے ساتھ اسد نصیر۔
یوکرین میں پارلیمانی انتخابات کو مکمل ہوئے ایک ماہ سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے اور ابھی تک صدر پوروشینکو نئی مخلوط حکومت قائم نہیں کر سکے ہیں۔ کابینہ کے اراکین کی تعیناتی میں تساہل پر نہ صرف اندرون ملک تنقید کی جا رہی ہے بلکہ بیرونی لیڈر بھی اس انداز حکمرانی پر خوش نظر نہیں آتے۔ پچھلے ہفتے نائب امریکی صدر جو بائیڈن نے یوکرین کا دورہ کیا تھا، انہوں نے یوکرین کے سیاسی حکمرانوں پر زور دیا تھا کہ وہ جلد از جلد نئی حکومت قائم کریں اور اس کام میں ہفتے نہیں بلکہ دن لگنے چاہیے۔ یوری بریزا اتحاد نواز رضاکار بٹالین کے کمانڈر ہیں اور یہ بھی حکومت کی سست روی پر نالا ہیں۔
یا سرцем не розумію, чому так іде все медленно.
بریزا کہہ رہے ہیں کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ سست روی کیوں ہے۔ یہ بات ناقابل فہم ہے کہ سیاستدان یوکرین میں نظام حکومت لوگوں کھیل کی طرح چلا رہے ہیں۔ ایک دن ایک نمونہ جوڑتے ہیں اور دوسرے دن اس کو توڑ کر نیا بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ بریزا کے خیال میں پوروشینکو تیز رفتار تبدیلی لانے کے اہل نہیں ہیں۔ یوکرین میں عام لوگ بھی حکومت کی سست کارکردگی پر معترض ہیں۔ ایک چھوٹی سی اشتہاری کمپنی کے مالک الیگزینڈر کہتے ہیں کہ ڈونیس میں ان کا کاروبار تھا جس کو انہیں بند کرنا پڑا۔ اب وہ اپنے علاقے سے بھاگ کر ایک کمرے میں اپنے خاندان کے ساتھ پناہ لیے ہوئے ہیں۔ یہ کہتے ہیں مستقبل کے منصوبوں کے بغیر زندگی گزارنا مشکل ہے۔ یہ زندگی ایسی ہے کہ ہمیں یہ معلوم نہیں کہ کل کیا ہوگا۔ دوسری طرف مشرق میں روس نواز علیحدگی پسندوں کی کارروائیاں جاری ہیں اور نئی حکومت کے لیے بھی ان کو روکنا مشکل ہوتا جائے گا۔ یوکرین کے اکثر باشندوں کا خیال ہے کہ جلد از جلد نئی حکومت قائم ہو تاکہ تیزی سے تبدیلی کا عمل شروع کیا جا سکے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور یہ ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
صدر اوباما نے اسرائیلی سیناگوگ پر حالیہ دہشت گردی کے حملے کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اس حملے میں 5 بے گناہ افراد ہلاک ہوئے، جن میں 3 امریکی شہری آریے کوپینسکی، کیری ولیم لیون اور موشے ٹروسکی شامل ہیں۔ صدر اوباما نے ایک بیان میں کہا کہ معصوم شہریوں پر اس طرح کے حملے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ امریکی عوام کی ہمدردیاں اور دعائیں ہلاک اور زخمی ہونے والے ان افراد کے خاندانوں کے ساتھ ہیں جو حالیہ خوفناک حملوں کی زد میں آئے۔ مسٹر اوباما نے اسرائیلی اور فلسطینی لیڈروں اور عام شہریوں سے کہا ہے کہ وہ کشیدگی کو کم کرنے کے لیے ایک دوسرے سے تعاون کریں اور مل جل کر کام کریں، تشدد کو مسترد کریں اور امن کا راستہ اختیار کریں۔ امریکہ فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس کے اس بیان کا خیر مقدم کرتا ہے جو انہوں نے یروشلم پر حملے کی مذمت میں دیا ہے۔ صدر عباس نے کہا تھا کہ خواہ کوئی بھی ہلاک ہو وہ اس کی مذمت کرتے ہیں۔ 18 نومبر کو نامہ نگاروں سے باتیں کرتے ہوئے صدر اوباما نے کہا کہ آج کے خوفناک حملے کے مرتکب قاتلوں نے جس انتہا پسندی کا مظاہرہ کیا ہے وہ اس بات کا عکاس ہے کہ پورا مشرق وسطی اس کی لپیٹ میں آ سکتا ہے اور واقعات ایک دوسرے پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ ہمیں علم ہے کہ اس طرح کا تشدد اپنی بدترین شکل بھی اختیار کر سکتا ہے۔ صدر اوباما نے کہا کہ ہمیں اپنے آپ کو یاد دلانا چاہیے کہ اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کی اکثریت امن کی خواہاں ہے تاکہ وہ اپنے خاندانوں کو محفوظ حالات میں پال پوچھ سکیں۔ امریکہ اس کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے تمام فریقوں کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتا ہے اور ان انتہا پسندوں کو یکو تنہا کر دینا چاہتا ہے جو خوفناک تباہی اور بربادی پھیلانے کے لیے کوشاں ہیں۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
ہمیں شروع میں یہاں پر پاکستان میں پتہ کیا تو ہمیں پتہ چلا کہ بہت کم لوگ ہیں جو اس بیماری کا علاج کر سکتے ہیں کیونکہ اس کا علاج صرف سرجری ہے۔ تو ہم نے سب سے پہلے یہ ٹارگٹ کیا کہ ان علاقوں کو دیکھا جائے جہاں پر اس بیماری کا تناسب زیادہ ہے اور وہیں پر جو گورنمنٹ کی ہیلتھ فیسلٹیز ہیں وہاں پر جو موجود یورولوجسٹ ہیں ان کو اس بیماری کی جو خاص ٹریننگ ہے وہ دی جائے۔ تو اس طرح ہم نے تقریباً اب تک 35 ڈاکٹروں کو پورے پاکستان میں ٹرین کر دیا ہے اور 14 ہیلتھ سینٹرز ہیں تو پورے پاکستان کے مختلف صوبوں کے اندر اس بیماری کا مفت علاج فراہم کر رہے ہیں۔ یو ایف پی اے نہ صرف اس بیماری کے علاج کے لیے ہمیں معاونت کر رہا ہے بلکہ ان مریضوں کو جو کہ دور دراز علاقوں میں رہتے ہیں اور انہیں سفر کر کے ان سینٹرز پہ پہنچنا ہوتا ہے تو ان کے سفری اخراجات کے سلسلے میں بھی ان کی تمام معاونت مفت فراہم کرتا ہے تاکہ ہم ان مریضوں کو ان کی ٹریول کاسٹ دے سکیں تاکہ وہ ان سینٹرز پر آ کر اپنا علاج کروا سکیں۔
فسٹولا کی بیماری جو ہے وہ ان عورتوں کو زیادہ ہوتی ہے کہ بہت ارلی ایج میں شادی کر دی جاتی ہے۔
جو کہ مین کازز ہیں اس کے اندر ارلی میرج ہے، کم عمر کی شادی، غربت اور تعلیم کی نہ ہونا، کیونکہ ان خواتین کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اگر یہ ان کو کمپلیکیشن ہو گئی کہاں جائیں، اور پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے ظاہر ہے یہ ٹریول نہیں کر سکتی، اور ارلی میرج کے اندر جو پیلوس ہوتا ہے جہاں سے بچہ ڈلیور ہونا ہوتا ہے وہ پوری طرح ڈیولپ نہیں ہوتی تو بچہ وہاں پہ پھنس جاتا ہے، اور جب 2-4 دن تک بچہ پھنسا رہتا ہے اور صحت کی کارکنان وہاں موجود نہیں ہوتے تو بالآخر بچہ مر جاتا ہے اور ٹکڑوں میں ہو کر پیدا ہوتا ہے، لیکن اس پھنسے رہنے کی وجہ سے پیشاب اور پاخانے کی تھیلی میں سوراخ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے مسلسل پیشاب اور پاخانہ بہتا رہتا ہے اور ان عورتوں کو پرسان حال نہیں ہوتا۔ اب اس پروجیکٹ کے تھرو ہم ان خواتین تک آگاہی بھی پہنچا رہے ہیں کمیونٹی ورکرز کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے، تاکہ یہ آئیں اور ہم تک پہنچ کے اپنا علاج مفت کرائیں۔ میری آواز جہاں جہاں تک پہنچ رہی ہے پاکستان بھر میں، ان سے یہ درخواست ہے کہ وہ ہمارے سینٹرز پہ آئیں اور آ کے اپنا علاج مفت کرائیں۔ پاکستان بھر میں 14 سینٹرز ہیں جو یہ علاج مفت فراہم کر رہے ہیں۔
ہمارے لسنرز کی تعداد نارتھن ایریا میں بہت، ان کے لیے آپ کوئی پیغام دیں گے؟
ہمارے نارتھن ایریا کے جتنے لوگ ہیں ان کے لیے ہمارے 2 سینٹرز ہیں، ایک اسلام آباد میں پنس میں اور ایک پشاور میں لیڈی لیڈنگ ہاسپٹل پشاور، اور میں چونکہ تھوڑا بہت پشتو جانتا ہوں اور پشتو بیک گراؤنڈ ہے تو میں چاہوں گا کہ میں پشتو میں بھی یہ بات ان تک پہنچا دوں۔ دا اسلام آباد کے پاکستان میڈیکل پمس ہاسپٹل دے جو دا زمونگ جو سینٹر دے سر تک ٹول سہولیات ٹول علاج مفت کی، اور دا لیڈی لیڈنگ ہاسپٹل پیخاور دے دل تبھی دا بھی زمونگ یو سینٹر دے دل تبھی ڈاکٹر نسیم روبی فوکل پرسن دے اور دا بھی مفت ٹول علاج التفری کی۔ تو اس طرح پارا اگر پریشانی سے تو زمونگ نمبر دے 0300-2404-606 ڈائریکٹ کال کوا اور ماں کر ٹول گائیڈ لائن پرووائڈ کم کہ کم ذائقے دا علاج کی اور سنگا دا جو پروجیکٹ آپریٹ کی۔
صفیہ کاظم، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
Assalamu alaikum viewers and welcome to a brand new series of episodes of Kahani Pakistani. Main hoon aapki host Aisha Gilani. Achha to kahani ye hai میری آنکھوں کے ذریعے کہانی پاکستانی کے ذریعے آپ کو پورا امریکہ کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے. لیکن ریسنٹلی میں نے ریئلائز کیا کہ میں کیسی ٹور گائیڈ ہوں. میں نے ابھی تک آپ کو وہ شہر نہیں دکھایا وچ واز انسٹرومینٹل اینڈ ویری سگنیفیکینٹ ان دی ہسٹری آف امریکہ. اسی لیے میں آپ کو اب لے کے آئی ہوں ٹو ڈیٹرائٹ مشیگن. ڈیٹرائٹ شہر کے بارے میں میڈیا نے کہا ہوا ہے کہ اٹس اے ریئلی رن ڈاؤن اینڈ ڈینجرس پلیس. وائی؟ کیونکہ یہاں ریسنٹلی ایک ریسیشن آیا تھا اینڈ دے ہیڈ اے ریئلی ڈیفیکلٹ ٹائم ریکورنگ. لیکن واٹ پیپل ڈونٹ نو اباؤٹ ڈیٹرائٹ از ان اٹس ہے ڈے اٹ واز ون آف دا موسٹ بومنگ بسلنگ پلیسز اینڈ دا پیپل ہیئر آر ریئلی ٹرائنگ ٹو میک اے کم بیک. تو میں بھی یہاں پہلی بار آئی ہوں اور ساتھ ساتھ آپ کو بھی لے کے آئی ہوں اور اپنا پورا سفر شیئر کرنے والی ہوں. So let's see what we have to find out, because I tell you, I think my life was changed by all the people that I met here and all the stories that I got to know. Go check them out. کو پینٹ کر رہے ہیں سو دیٹ دیر کین بی اے بیوٹیفل واک وے فار پیڈیسٹرینز ابو اٹ. پینٹ اور پسینہ ان سے ٹپک رہے ہیں, صحیح طرح سے چل بھی نہیں سکتے, لیکن ان کے چہرے سے مسکراہٹ کبھی نہیں ہٹتی. لگتے تو ایک سمپل سے آدمی ہیں لیکن ہی از اینی تھنگ بٹ. ہر روز اسی طرح کچھ نہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں ٹو میک دس سٹی اے بیٹر پلیس ٹو لیو, اور واپس میں کچھ ایکنالجمنٹ بھی نہیں چاہتے. ان فیکٹ یہ امیزنگ شخص نے مجھے ان کو یہ کام کرتے ہوئے بھی فلم نہیں کرنے دیا انٹل میں نے ان کو پرامس کیا کہ میں آپ سب کو صاف صاف بتاؤں گی کہ یہ دیکھ کر آپ یہ مت سمجھے کہ یہ اکیلے کام کرتے ہیں. نہیں, بلکہ ان کے ساتھ والنٹیئرز ہر روز صبح کے 8 بجے سے لے کر شام کے 6 بجے تک کام کرتے ہیں. ہی سیڈ, آئی کینٹ ڈو دس انجسٹس ٹو دیم, دے آر دا ونز ڈوئنگ آل دا ہارڈ ورک ناٹ می. عائشہ, میں تم پہ بھروسہ رکھ رہا ہوں کہ تم یہ سچ شیئر کرو گی. کہانی پاکستانی پہ ہر نئی جگہ جہاں میں آپ کو لے کے جاتی ہوں, پہلے تو میں آپ کو اس کی ہسٹری بک سے تاریخ سناتی ہوں. لیکن ڈیٹرائٹ جیسے شہر کی سچی کہانی جاننے کے لیے آج میں آپ کو ایک دوسری قسم کی تاریخ سناؤں گی. In the words of one of Detroit's most devoted citizens, جو سالوں سے دل و جان سے اس شہر اور اس کے رہنے والے لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں, Richard Rubins. I am now joined by Richard Rubins, who is part of the Ford family and wears very many important hats in the city of Detroit. Thank you so much for stopping by. I know you're busy running around and making Detroit a better place to live.
We're trying. Welcome to the Ford Piquette plant. Mr. Ford's first factory built for and owned by the
Ford plant mein khush aamdeed. Hamari pehli factory Ford Motor Company ke liye bani thi aur unhi ki malkiyat hai. Mr. Ford ne ye company 30 karkunon ke sath shuru ki thi aur mehaz 13 saal baad iski farokht $1 arab tak pahunch gayi. Aur phir 20 saal ke baad duniya bhar mein motor gaadiyon aur unke purzon ka 50% karobar Ford Motor Company ke haath mein tha.
So Richard, before we get started about the interesting city of Detroit, I want to talk about you because you're a very interesting person and seems like Detroit is very deep-seated in who you are. So tell me about that and everything that you do here.
Detroit is a very interesting city. My parents brought me here when I was 5 years old.
Detroit is a very interesting city. My parents brought me here when I was 5 years old. Detroit is a very interesting city. My parents brought me here when I was اس وقت ڈیٹرائٹ کا شمار دنیا کے اہم شہروں میں ہوتا ہے. میں نے اپنے کریئر کا آغاز پولیس آفیسر کے طور پر کیا. پولیس آفیسر کے طور پر میں نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ اس شہر میں کیا کچھ ہو رہا ہے تاکہ میں اپنے فرائض بہترین طریقے سے نبھا سکوں. اس وقت امریکی معیشت انتہائی تیزی سے ترقی کر رہی تھی اور ڈیٹرائٹ اس دوڑ میں بہت آگے تھا. یہاں لاکھوں اپنی قسمت آزمانے اور روزگار حاصل کرنے کے لیے آ رہے تھے, جن میں موجود بھی تھے اور نئے نئے اختراعات کرنے والے بھی. نئے آنے والوں کے جسم پر محض تن ڈھانپنے کے کپڑے ہوتے تھے, مگر یہاں انہوں نے بڑی دولت کمائی.
Come to this country with a shirt on their back and made it big.
So first, a police officer, and now one of the founding people associated with the Friends of Milwaukee Junction. Tell me about that journey and how you ended up here.
The 1967 riots pose a demarcation point in Detroit's history.
1967 کے بلوے ڈیٹرائٹ کی تاریخ میں ایک اہم موڑ کی حیثیت رکھتے ہیں. میں اس دور میں ایک پولیس آفیسر تھا اور میں نے ان بلووں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا. یہ وہ زمانہ تھا جب ہمیں بہت سے زخموں پر مرہم رکھنا تھا اور شہر کے بہت سے حصوں کی تعمیر نو کرنا تھی اور خود کو ان کاموں کی انجام دہی کے لیے منظم کرنا تھا. اس دوران مجھے یہ احساس ہوا کہ اس پورے عمل میں قانون کے نفاذ اور امن و امان کی اہمیت بہت زیادہ ہے. ہمیں مضافاتی علاقوں میں بحالی کا کام کرنا تھا اور ہمیں مضافات کو ایک دوسرے کے قریب لانے کے لیے اور انہیں ایک دوسرے سے جوڑنے کے لیے کام کرنا تھا. ہمیں انہیں سماجی لحاظ سے، مذہبی اعتبار سے اور معاشی طور پر بھی ایک دوسرے کے قریب لانا تھا. ڈیٹرائٹ کے بہت سے مضافاتی علاقوں میں یہ کام کرنے کے مواقع موجود تھے، جن میں تاریخی ڈسٹرکٹ بوسٹن انسان، مشرقی بوسٹن کے علاقے وڈ برج، کارک ٹاؤن اور کئی دوسرے علاقے شامل تھے. وہاں دنیا بھر سے آئے ہوئے لوگ آباد تھے، جس کی مدد سے ہم ایک بہتر ماحول قائم کر سکتے تھے. میں نے ان سب کو منظم کیا اور انہیں ان مقامات کی بحالی کے لیے تیار کیا جو تاریخی اہمیت رکھتی تھیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ان علاقوں کی معیشت بحال کرنے کے لیے بھی کام کیا. اس کام کو شروع کیے اب 48 سال ہو چکے ہیں اور اس شہر کے 9 مضافاتی علاقوں میں ہم کچھ کامیابیاں حاصل کرنے میں کامیاب رہے، جن پر تقریباً 41 کروڑ ڈالر صرف ہوئے ہیں. اور یہ سارا کام ہم نے رضاکارانہ بنیادوں پر کیا ہے. کوئی بھی شخص تنہا یہ کام نہیں کر سکتا تھا. میں مختلف علاقوں میں جاتا تھا اور لوگوں کے گھروں کے دروازوں پر دستک دے کر ان سے میٹنگز کرتا تھا اور انہیں کہتا تھا کہ انہیں اپنے علاقے کا مقدر سنوارنے کے لیے آگے بڑھنا ہوگا اور قائدانہ کردار ادا کرنا ہوگا اور سخت محنت کرنا ہوگی، اپنی نیندوں اور اپنے آرام سے دستبردار ہونا ہوگا. اور پھر جب وہ اس پر تیار ہوئے تو تبدیلی آنا شروع ہو گئی.
Battle the battles that got to be fought, and eventually cool things happen.
Nayi kahani anokha safar ke sath main hu aapki host Aisha Gilani signing off for Kahani Pakistani. Khuda hafiz.
Iske sath hi hamare is news show ka waqt ab khatam hota hai. Iske editor the Behzad Gilani, producer Vito Mier aur engineer the Vasco Molovich. اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام راؤنڈ ٹیبل پیش کریں گے شہناز نفیس، ان کے ساتھ پروڈیوسر ہیں نیلوفر مغت اور انجینئر ہوں گے جان ٹرائٹن. لیکن اس سے پہلے خبروں کا ایک بلٹن.